تھی. اس کے بعد آگے پھر ڈیولپمنٹ, ایمبریالوجیکل ڈیولپمنٹ, سٹیج بائی سٹیج ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوتا. اس میں قرآن مجید نے بیان کیا, ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. ہم اس نطفے کو جس پر میٹک فلوئڈ ہے, زائگوٹ کی شکل میں جو ماں کے رحم میں استقرار پکڑتا ہے, پھر ہم اسے محفوظ مقام پر نطفے کی شکل میں رکھتے ہیں, اور پھر اس نطفے کو خلقنا النطفة علقة, پھر ہم اس نطفے کو رحم میں معلق شے بنا دیتے ہیں. یا میں نے ایک خاص ترجمہ کیا ہے, علقتن, علقہ علق سے ہے, جیسے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. عام ترجمے آپ دیکھیں اس میں ہوگا کہ ایک پھٹکا, مگر واقعہ یہ ہے کہ بے شک آغاز اسی پھٹکے سے ہوا, نطفہ سے آغاز ہوا, مگر جو علق ہے, علق اسی سے تعلق نکلا ہے. میں آپ کو بالکل اس کے معنی کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. تعلق اسی علق مادہ سے نکلا ہے, اور معلق جب کوئی شے لٹکتی ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں, معلق. تو یہ علق اور علاقہ سے نکلا ہے, لٹکنا. اب یاد رکھ لیں کہ 1400 سال پہلے جب غار حرا میں یہ قرآن کی پہلی آیت اتری, اور حضور علیہ السلام نے جا بجا سورہ المومنون میں ثم خلقنا النطفة علقة جب بیان کیا, تو نہ کوئی مائکروسکوپ تھی, نہ مائکروسکوپک سٹڈی تھی, نہ رحم مادر کا یہ مطالعہ تھا. یہ تو صدیوں بعد کی آج کی ڈیولپمنٹ. اور مائکروسکوپک سٹڈیز تو آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند سال پہلے ان کا آغاز ہوا ہے, چند ڈیکیڈز پہلے. مگر جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ علاقہ کا لفظ استعمال کیا, اور علاقہ کا معنی اور علق کا معنی ہے معلق شے, اور ساتھ معلق, اور اس کے اندر یہ کہ وہ جو جال کی طرح پھنسا ہوا اور جمع ہوا ہو اسے رحم مادر نے معلق کر دیا. آج جب مائکروسکوپک سٹڈیز ہوئی, ڈاکٹر کیت مور کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ایمبریالوجی اور اناٹمی پہ اتھارٹی ہیں آج, کینیڈا یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے پروفیسر ہیں, اور دیگر ایمبریالوجی پر جتنی کتابیں آپ سٹڈی کریں, آپ دیکھیں گی کہ نطفہ کے بعد پہلی سٹیج جو اندر آتی ہے چینج کے بعد, وہ یہ کہ ایک بنتا ہے ہینگنگ ماس, اور اس کو آپ اپنی کتابوں میں پڑھتی ہیں اور پڑھتے ہیں, کلنگنگ ٹو دی اینڈومیٹریم آف دی یوٹرس. یوٹرس کا جو اینڈومیٹریم ہے اس میں کلنگ کرتا ہے, معلق ہوتا ہے, ہینگنگ ماس, اور جالے کی طرح آپس میں جکڑا ہوا اور جمع ہوا ہوتا ہے. یہ سٹڈی کی گئی مائکروسکوپ کے ذریعے کہ علاقہ اس طرح وجود میں آتا ہے کہ شکل اس کی جالے کی طرح جکڑا ہوا ہوتا ہے, جمع ہوا ہوتا ہے, اور رحم میں معلق ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ قرآن جب نازل ہوا نبی امی پر, نہ کوئی مائکروسکوپ تھا اور نہ رحم مادہ کے مشاہداتی مطالعہ تھے, مگر یہ کون ذات تھی جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی زبان میں یہ علم عطا کر دیا کہ دوسرے مرحلے میں علاقہ رحم مادر میں ایک جال کی طرح جمع ہوا معلق مادے میں بدل جاتا. اس کی سٹڈی پیش کی, اور اس کے بعد آگے پھر قرآن مجید نے کہا, اس کی 6 سٹیجز بیان کی. یہ سٹیجز آف ایمبریا, ڈیولپمنٹل سٹیجز آف ایمبریا, ایمبریو ہیں. تو پہلی بیان کی, ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, ہم اسے نطفہ بناتے ہیں, یہ سپرمیٹک لیکوڈ ہے. پھر ثم خلقنا النطفة علقة, پھر ہم ان نطفے کو علاقہ میں بدلتے ہیں, اور علاقہ ہے ہینگنگ ماس, کلنگنگ ٹو دی اینڈومیٹریم آف دی یوٹرس. اس کے بعد فرمایا, فخلقنا العلقة مدغة, پھر ہم نے علاقہ سے لوتھڑا بنایا. اس کی 3rd سٹیج آتی, یہ ہے چیوڈ لمپ, یہ چیوڈ سبسٹنس ہوتا ہے, تو علاقہ سے مدغہ بنتا ہے, چیوڈ لمپ ہے. پھر 4th نمبر پہ فرمایا, فخلقنا المدغۃ عظاما, پھر ہم اسی لوتھڑے سے ہڈیاں بناتے ہیں. تو 4th سٹیج پر سکیلیٹل سسٹم پیدا ہوتا ہے, اس لوتھڑے میں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ آتا ہے. اور پھر فرمایا فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم ان ہڈیوں کے ڈانچے پر گوشت پوشت کو چڑھاتے ہیں، مسکولر سسٹم آتا ہے اسکیلیٹل سسٹم کے بعد، اور پھر اسپیسیفک سٹیج بائی سٹیج ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے پھر فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، حتیٰ کہ جب مدت پوری ہوتی ہے تو ایک نئی مخلوق کے طور پہ انسان کا بچہ وجود میں آ چکا ہوتا ہے. اب میں نے جو ڈاکٹر کیتھ مور کا ریفرنس دیا، اور آپ امبریالوجی کی کتابیں پڑھیں، ان کی پکچرز کو دیکھیں، اس کے اوپر پوری اسٹڈیز ہیں، آپ کا میڈیکل کالجز میں تو ایک سبجیکٹ ہے پورا، وہ بیان کرتے ہیں. اور ڈاکٹر کیتھ مور نے تو حیرت زدہ ہو کر کہا، اس نے کہا کہ یہ اسٹڈیز اناٹمی اور امبریالوجی کی آج 20-30 سال پہلے انسانی علم میں آئیں، اس ترتیب کا علم کسی کو نہ تھا، اس ترتیب وار ڈیولپمنٹ کا علم حتمی طریقے سے پہلے کسی کو نہ تھا، یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے. مگر قرآن اور اللہ کا رسول 1400 سال پہلے، جب سائنسی اکتشافات کا کوئی تصور انسانی علم و فکر کی کائنات میں نہ تھا، اس وقت وہ نبی امی مکہ کی وادیوں میں آواز بلند کر کے چیلنج فرما رہا ہے، اور جو 1400 سال بعد آج کی سائنسی اکتشافات سے وہ چیلنج درست ثابت ہو رہا ہے. اور وہ کیا کہ لوگوں، نطفہ سے سب سے پہلے لیکوڈ سے ہینگنگ ماس بنتا ہے، سائنس نے آج اس کی تصدیق کر دی. ہینگنگ ماس شوڈ لمپ میں بدلتا ہے، سائنس نے آج اس کی تصدیق کر دی. اب شوڈ لمپ سے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اس سے گوشت پوست بنتا ہے، مگر نہیں، فرمایا اس سے اسکیلیٹل سسٹم بنتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے. اور آج امبریالوجی نے بتایا کہ اس شوڈ ماس سے پہلے ہڈیاں وجود میں آتی ہیں، اور ہڈیوں کے بعد پھر جا کر مسکولر سسٹم وجود میں آتا ہے، اور مسکولر سسٹم کے بعد پھر ایک خل کے آخر کہ پورا وجود مکمل ہونے لگتا ہے. اور مکمل ہونے کی شرائط پھر کیا ہے؟ فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ان مرحلوں میں سے پلٹ پلٹ کر پھر اس کے اندر سینسز کا آغاز ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم اسے پہلے سننے والا بناتے ہیں اور بعد میں دیکھنے والا بناتے ہیں. اور آج امبریالوجی کہتی ہے کہ دی پریمورڈیا آف دی انٹرنل ایئرز اپیئر بیفور دی بگننگ آف دی آئی، آنکھوں کی دیکھنے سے پہلے اس کے کان کا انٹرنل پریمورڈیا اپیئر ہوتا ہے، پہلے سننے کی سماعت کی قوت پیدا ہوتی ہے، پھر دیکھنے اور سمجھنے کی قوت پیدا ہوتی ہے. تو قرآن مجید نے حتیٰ کہ اس کی مختلف سینسز کے آپریشنل ہونے اور فنکشنل ہونے کی بھی جو ترتیب بیان کی ہے، اس ترتیب میں ایک مقام پر بھی آج کی سائنس مختلف نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی. اسی پر کمنٹ کیا ہے ڈاکٹر کیتھ مور نے، اس نے کہا کہ یہ وہ حقائق ہیں کہ دیانتداری کے ساتھ جنہیں اسٹڈی کرنے کے بعد اس نتیجے کے سوا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا کہ یہ کوئی حق کتاب ہے جسے اللہ نے اپنے برگزیدہ رسول پر اتارا ہے. یہ اللہ کی الہامی ہدایت کے بغیر انسانی علم نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ رحم مادر میں کس طرح ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تاریکی کے تین پردوں کے اندر ہوتی ہے. ارشاد فرمایا الزمر میں خلقناکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں تاریکیوں کے تین پردوں کے اندر ایک حالت کے بعد دوسری حالت کے ذریعے مرحلہ وار تخلیق کرتے ہیں، سٹیج بائی سٹیج تخلیق کرتے ہیں، مگر یہ پورا ڈیولپمنٹل پروسیس تین پردوں کے اندر کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ قرآن مجید نے یہ بھی 1400 سال پہلے اعلان کیا. آج امبریالوجی اور اناٹمی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ واقعتاً وہ تین ہی ویلز آف ڈارکنس ہیں، تین ہی تہیں اور پردے ہیں، جن میں سے ایک کا نام انٹیریئر ابڈومینل وال ہے، دوسری کا نام یوٹرائن وال ہے، اور تیسرا ایکسٹرا ایمبریونک ممبرین ہے. یہ ظلمات ان ثلاث تین ہی پردے ہیں پیٹ کے اندر، جن کے اندر انسان کا ایمبریو مرحلہ وار تخلیق پذیر ہوتا ہے، ارتقا پذیر ہوتا ہے. انسانی تخلیق کے حوالے سے ان حقائق کو سامنے رکھ کر تو سائنس بعض جگہوں تک تو ابھی پہنچی ہے، اور چونکہ اس کا سفر ابھی جاری ہے، بہت سے حقائق وہ ہیں جہاں تک قرآن انسان کو لے گیا ہے، مگر سائنس نے ہنوز ابھی وہ سفر طے کرنا ہے. قرآن مجید نے کہا عبس میں من ای شیء خلق، لوگوں اس نے انسان کو کس شے سے پیدا کیا؟ من نطفت خلقہ، اس نے سپرمیٹک لیکوڈ سے پیدا کیا، فقدرہ، پھر ہر ہر مرحلے اور حالت کے لیے ایک اسپیسیفک مدت، ایک اندازہ مقرر کیا، ثم السبیل یسرہ، پھر ہر حالت کے لیے اگلی حالت میں منتقل ہونے کا سفر اس کے لیے آسان بنا دیا، ثم اماتہ واکبرہ، اے انسان کیا وجہ ہے کہ تیرے سائنسی اکتشافات قرآن کے بیان کردہ اور اللہ کے تخلیق کردہ ان مرحلوں کی معرفت تب تو تمہیں پہنچا دیں جو اللہ یہاں تک بیان کر چکا اور وہ درست ثابت ہوا، تو ذرا آگے بھی چل، پھر وہ رب تمہیں زندگی کے بعد موت سے ہمکنار کرے گا، پھر تمہیں قبر اور عالم برزخ میں رکھے گا، ثم اذا شاء انشرہ، جس رب نے تمہیں ان مرحلوں سے گزارا ہے اگلا ایمان بھی لیا کہ پھر تمہیں اٹھائے گا اور اس زندگی کے حساب و کتاب کے مرحلے میں داخل کرے گا۔ انسان کے تکوین وجود کے قرآن نے چار مرحلے بیان کیے، تخلیق، تسویہ، تقدیر اور ہدایت۔ تو پہلا کریشن ہے، دوسرا ارینجمنٹ ہے، تیسرا ایسٹیمیشن ہے اور چوتھا گائیڈنس ہے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، سائنس پہلی تینوں سے تو بحث کرتی ہے اور قرآن کی تینوں مرحلوں کی بیان کردہ ہر بات کو سچا مانتی چلی جا رہی ہے۔ کریشن کا پروسیس جو قرآن نے بیان کیا وہ بھی درست ثابت ہوا، ارینجمنٹ کا پروسیس بھی درست ثابت ہوا، ایسٹیمیشن کا پروسیس بھی درست ثابت ہوا۔ تو چار مرحلوں میں اگر تین مرحلے قرآن کے درست ہیں تو چوتھا مرحلہ ہدایت ربانی کا ہے، وہ بھی درست ہوگا، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ وہ سائنس کی تحقیق کا موضوع نہیں، مگر یہی میں نے نقطہ سمجھایا کہ جو چیزیں سائنس کی تحقیق میں آتی ہیں اس لیے بیان کی کہ اگر یہ درست ہیں تو اگلی رہنمائی کا مرحلہ بھی درست ہوگا، انسان اس اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائے۔ اب ہم کچھ ضروری ایسپیکٹ اس خارجی کائنات کے بیان کرتے ہیں، جس طرح انسانی تخلیق اور اس کی مرحلہ وار ڈیولپمنٹ، اسی طرح اس کائنات کی تخلیق پر قرآن گویا ہے اور اس کی بھی مرحلہ وار ڈیولپمنٹ پر قرآن مجید نے روشنی ڈالی، بنیادی روشنی۔ الگ بات ہے کہ سائنس اسے آج ایک طریقے پر انٹرپریٹ کرے، کل اس سے بہتر انٹرپریٹیشن آ جائے، تیسرے مرحلے پر اور بہتر آ جائے، سائنس ارتقا کرے گی، مگر بنیادی حقیقت سے کبھی انحراف ممکن نہ ہوگا۔ قرآن مجید نے کہا اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، جیسے انسان کے حوالے سے بات کی، تخلیق کائنات کے حوالے سے قرآن نے بات کی اور کہا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، کیا کافروں نے اور اللہ کے منکروں نے، دعوت فکر ہے، اس بات پہ غور نہیں کیا کہ بالائی اور زیری کائنات، کائنات کے بالائی طبقے اور کائنات کے زیری طبقے، ارضی اور سماوی کائنات، سارے طبقے ابتداءً ایک وحدت کی طرح باہم پیوست تھے، کانتا رتقن، ایک وحدت کی طرح باہم پیوست تھے، ففتقناهما، پس ہم نے ان کو پھوڑ دیا، ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، پھوڑ دیا۔ فتق یہ کہتے ہیں فیوزنگ اینڈ بائنڈنگ ٹوگیدر ٹو میک اے ہوموجینس ہول، اور رتق یہ کہتے ہیں ایکشن آف بریکنگ، ڈیفیوزنگ اینڈ سیپریٹنگ۔ کانتا رتقن ففتقناهما، ساری بالائی اور زیری کائنات کے طبقات ایک اکائی اور وحدت کی طرح ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو پھوڑ دیا۔ یہ قرآن مجید نے حقیقت بیان کر دی۔ اب اس کا کوئی ترجمہ ہم نے نیا نہیں کیا، وہی آیت وہی ترجمہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، مگر انڈرسٹینڈنگ کی جو کیپیسٹی ہے وہ جو جو انسانی علم ارتقا پذیر ہوتا ہے تو قرآن کے حقائق رفتہ رفتہ سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ اب یہ کائنات کی تخلیق ایک وحدت سے ہوئی جس کو قرآن مجید سنگل یونیفائنگ فورس بھی کہتا ہے، یونیک ماس بھی کہتا ہے، اور مختلف نام آگے آئیں گے جو میں عرض کروں گا، مائنیوٹ کازمک ایگ کے بھی نام دیے ہیں سائنسدانوں نے، مگر سائنس اس حد تک اس بات پہ متفق ہے کہ کائنات کی تخلیق ایک یونیک ماس سے ہوئی۔ وہ کیسے تھا، کیا شکل تھی، سائنس سوچتی رہی ہے، سوچ رہی ہے مختلف چوری نے. ففتکنا ہوما، کس طرح تھوڑے گئے، اس پر سائنس ڈیولپ کر رہی ہے اپنے آپ کو. مگر جتنا بھی ارتقاء سائنس علم میں ہو، قرآن کی بنیادی حقیقت کو انٹرپریٹ جس طریقے سے بھی کوئی کرتا چلا جائے، وہ تخلیق کائنات کی حقیقت جو کی توں برقرار ہوگی. نیوٹن نے 1687 عیسوی میں جب ہمگیر کائناتی کشش کا، یونیورسل گریویٹیشن کا کانسیپٹ پیش کیا، تو اس وقت اس نے کائنات کو سٹیٹک اور غیر متغیر، ان چینجنگ اینڈ سٹیٹک یونیورس کا آئیڈیا دیا، چلتا رہا. آئنسٹائن نے 1915 میں آ کے اسے رد کیا اور کہا کہ کائنات سٹیٹک نہیں ہے، اور اس نے تھیوری آف ریلیٹیویٹی دی. اس میں میٹر، انرجی، گریویٹی، اسپیس اینڈ ٹائم کے تعلقات کو واضح کیا. مگر نیوٹن کے تصور کو، سٹیٹک یونیورس کے تصور کو رد کرنے کے باوجود نیا تصور تخلیق کائنات کا نہ دے سکا. اس کے بعد ایڈون ہبل 1953 میں، آئنسٹائن کے بعد، اس نے نیا کانسیپٹ دیا اور اس کو ایکسپینڈنگ یونیورس تھیوری کا نام دیا. سٹیٹک یونیورس رد ہو گئی تھی اور کہا کہ نہیں، یونیورسٹی کائنات متغیر ہے، یونیورس متغیر ہے، ایکسپینڈ کر رہی ہے. اور اس نے ایکسپینڈنگ یونیورس کے تھیوری کے ذریعے اس تحقیق سے پھر نظریہ فتح کی ایک تعبیر، نظریہ فتح کی ایک تعبیر جسے بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں آج، اس تھیوری نے جنم لیا. بگ بینگ تھیوری جس پر ریسرچ ہو رہی ہے آج، لیٹسٹ ایرا میں جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ جس پر جاری، اور حال ہی میں 1965 میں آرنو پینزیاز اور رابرٹ ولسن، ان دو سائنٹسٹ نے کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن دریافت کی، اور وہ ابتدائی کائنات کی تخلیقی وحدت جس کو قرآن نے کہا تھا کانتا رفقن ففتقناہما، اسے مائنیوٹ کاسمک ایگ کا نام دیا. تو ایک کائنات کی ابتدا ایک تخلیقی وحدت سے ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کا پھر تصور لے آئے. آگے پھر یہ کہ غیر معمولی توانائی تھی اس ایگ میں، اس وحدت میں، وہ اچانک پھٹا جس سے بالائی اور زیری کائنات کے طبقے وجود میں آئے ایکسپلوژن کے ذریعے، اور پھر فور بیسک فورسز آف یونیورس وجود میں آئیں. تو سائنس اس کے اوپر آگے بڑھتی جا رہی ہے، مگر قرآن مجید کا پورا دیا ہوا بنیادی تصور آج صدیوں کی ریسرچ کے بعد سائنس اس مرکز اور محور کے گرد گھومنے لگ گئی. اب اس کی انٹرپریٹیشنز مختلف ہیں، کر رہی ہے، ہوتی رہیں گی. یہاں میں وہ بگ بینگ تھیوری انٹرپریٹیشن ہے، اور اس کے بعد آسیلیٹنگ یونیورس کی تھیوری، کانتا رتکن ففتکنا ہما کے مرکز پر جو سائنس علم اب گھومنے لگا ہے اس کی بات کرتا ہوں. ایک پیرا میں ایک سائنس کی کتاب کے ریفرنس سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ کانسیپٹ بعض طلبا اور طالبات کو آسیلیٹنگ یونیورس کا کلیئر ہو جائے. پھر قرآن کی طرف آؤں. وہ کہتے ہیں دا بگ بینگ آئیڈیا از ٹیکن اے اسٹیپ فردر بائی دی آسیلیٹنگ یونیورس تھیوری. دا پرزینٹ ایکسپینشن اٹ سیز ول بی فالوڈ بائی اے کنٹریکشن براٹ آن بائی دا فورس آف گریویٹی. دی آؤٹ ورڈ اسپیڈنگ گلیکسیز ول سلو اینڈ اسٹاپ لائک بالز ٹوسٹ اسٹریٹ اپ ان دا ایئر دین فال بیک ٹوورڈ دا سینٹر. Finally, they will collide, triggering a new Big Bang. The cycle is repeated after once every 80 billion years. Most scientists believe that the universe will continue to expand, but that at a certain point, matter will collapse into huge black holes. Hydrogen and helium, which today constitute most of the universe, will be used up in the thermonuclear fire of stars. اور پھر آگے ایونچولی آفٹر ٹریلینز آف ایئرز ہیو پاسڈ ٹو اسٹار ود ان دا گلیکسی ول کولائڈ ود انف انرجی ٹو کک ون آف دی اسٹارز آؤٹ آف دی گلیکسی. ٹکراؤ ہوں گے، ستاروں کو نکال باہر پھینکیں گے، کولیژن ہوگا، کنٹریکشن ہوگی، چیزیں ٹکرائیں گی آپس میں. دی ادر اسٹارز ریمیننگ ان دی گلیکسی ول فال ان ٹو اے لوئر انرجی آربٹ کلوزر ٹو دی سینٹر آف دی گلیکسی. Then owing to the emission of the gravitational radiation, the stars will fall into the galaxy's center, coalescing into one huge black hole. Latest, this research is بلیک ہول، ہیوج بلیک ہول تھیوری پر. اور وہ کہتے ہیں کہ آفٹر مور ٹائم انٹائر گلیکسیز ول اسپائرل ٹوورڈ ایچ ادر اینڈ کولیپس انٹو سپر گلیکٹک بلیک ہولز. پھر کہکشائیں ان کے اندر کے ستارے سیارے، پھر اب تک کہ کہکشائیں بالائی زیریں طبقے سارے کلین میں شکار ہوں گے، کولیپس ہوں گے، ٹکرائیں گے، ہر چیز جھڑ پڑے گی، اور رفتہ رفتہ بلیک ہیوج ہولز آئیں گے. ہائیڈروجن اور ہیلیم یہ گیسز سپینڈ اپ ہو جائیں گی، تاریخ ہو جائے گی. اور آگے چلتے چلتے کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہی دخان جو ابتدا میں دھواں تھا، کلاؤڈ آف ہاٹ گیسز تھا، گیشیس اسٹیٹ جو ابتدا میں تھی، گیشیس اسٹیٹ وہ دوبارہ پلٹ کر آ جائے گی گیشیس اسٹیٹ. یہ ہے خلاصہ بگ بینگ، آسیلیٹنگ یونیورس اور بلیک ہیوج ہولز کے حوالے سے اس وقت تک کی لیٹسٹ ریسرچ کا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ تخلیق کائنات کی بات کانتا رتکن ففتک نہ ہوما کی تو میں بتا چکا ہوں کہ وہ ایک یونیک ماس تھا. بالائی اور زیری طبقات ایک تخلیقی وحدت میں پیوست تھے. ففتک نہ ہوما قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو پھوڑ دیا. جدا بات ہے آج کوئی کہے کہ اتفاقاً پھٹ گئے، کوئی کہے کہ کسی پلان کے تحت پھٹے، مگر اتفاقاً کہنے والوں کو بھی کل یہ امر تسلیم کرنا ہوگا کہ کائنات کے ڈیولپمنٹ کا کوئی قدم اتفاقیہ نہیں بلکہ ایک پلان کا نتیجہ تھا. اور پھر قرآن مجید وہ ساری ڈیولپمنٹ سائنس جس رخ پر جا رہی ہے وہ انعقاد قیامت تک. قرآن کہتا ہے جتنا خلاصہ میں نے بیان کیا انگلش میں، اب قرآن کو ذرا سمجھیے. کہتا ہے کل کل اذا دکت الارض دکن دکا، ہاں ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گی. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، جب آسمان یعنی بالائی کائنات شک ہو جائے گی، پھٹ پڑے گی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، جب آسمان اور بالائی طبقات باہم پھٹ جائیں گے اور ستارے جڑ کر گر پڑیں گے، ٹکرا جائیں گے اور جڑ کر آؤٹ سائڈ دی گلیکسیز جڑ کر گر پڑیں گے. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب سورج اور اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، جب گلیکسیز اسپائرل کریں گی اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب آکسیجن اور ہیلیم گیسز پینڈ اپ ہو جائیں گی، بے نور ہو کر جھڑ پڑیں گے. وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستاروں کے نور ختم ہو جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور بالائی طبقات پھٹ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، وہ ساری ڈیولپمنٹ سائنس جہاں تک انسان کو لے جانا چاہتی ہے وہ تو ہٹ اور ٹرائل اور ایکسپیریمنٹل پروسیس سے گزر رہی ہے، مگر قرآن دو ٹوک باتیں 1400 سال پہلے انسان کو بتا چکا ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا جس طرح سائنس کہتی ہے کہ الٹیمیٹلی وہ گیشیس اسٹیٹ لوٹ آئے گی، وہ ابتدا میں جو ہاٹ کلاؤڈز آف گیسز تھا، کلاؤڈ آف ہاٹ گیسز تھا ابتدا میں جب کائنات شروع ہوئی، دھواں ہی دھواں تھا، یہ سائنس کا کہنا. قرآن کہتا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ بالائی کائنات کی طرف متوجہ ہوا تو ابتدا میں صرف دھواں ہی دھواں تھا. اور سائنس کہتی ہے کہ اختتام میں بھی دھواں ہی دھواں ہوگا، اس کائنات کا اینڈ بھی کولیجن پر، کنٹریکشن پر اور دھوئے پر ہوگا. اور قرآن بتاتا ہے فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین، بس اس دن کا انتظار کرو جب قیامت کا دن آئے گا اور کائنات پھر سارا دھواں ہی دھواں میں بدل جائے گی. تو سفر تخلیق کائنات کبھی دھواں سے ہوا، گیشیس اسٹیٹ سے، اختتام بھی گیشیس اسٹیٹ پہ ہوگا. اس سے زیادہ دو ٹوک کلیئر کٹ ٹیکسٹ کیا ہوگا قرآن کا یا کسی حکم الہی اور ہدایت ربانی کا؟ ان حقائق کو واضح کرنے والا دنیا کی کوئی الہانی کتاب اس طور پہ، بلکہ ڈاکٹر موریس بیوکائی جس نے دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس لکھی، سائنس کی کمپیریٹو اسٹڈی کی بائبل اور قرآن کے ساتھ، اسے الٹیمیٹلی یہ کہنا پڑا کہ بائبل میں بیان کی ہوئی ایک بات بھی سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق درست ثابت نہیں ہوتی، چونکہ وہ تحریف ہو چکی، بدل چکی، اپنی اصل حالت پہ قائم نہیں. اور قرآن میں بیان کردہ ایک حقیقت بھی سائنس اس کو غلط ثابت نہیں کر سکی. یہ کنکلوژن تھا ڈاکٹر موریس بیوکائی، فرینچ سائنٹسٹ تھا، ایز اے کرسچن یہ کنکلوژن تھا جس کنکلوژن نے اسے قبول اسلام پر مجبور کیا. الٹیمیٹلی ہی بکے اس نے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تخلیق کائنات ہے, پھر اس کے بعد اس کے ڈیولپمنٹل پروسیسز ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ساری کائنات کو 6 ادوار میں پیدا کی, 6 ایراز آف کریشن, ان میں دو دور اور یہ 6 ادوار دو مرحلوں میں, دو فیزز میں تقسیم ہیں. ایک دور ہے پیریڈ بیفور دی اپیئرنس آف لائف, دوسرا مرحلہ ہے پیریڈ آفٹر دی اپیئرنس آف لائف, مرحلہ قبل ظہور حیات, زندگی کی اپیئرنس سے پہلے کا دور, دوسرا زندگی کی اپیئرنس کے بعد کا دور. اس کو تقسیم کیا اور پہلے مرحلے کو جو اپیئرنس آف لائف سے پہلے کا ہے اس کو قرآن مجید نے دو یوم کہا, پہلے مرحلے کو دو ادوار کہا, یوم سے مراد دور ہے, اسپیسیفک ایرا, اسپیسیفک اینڈ اسٹیپولیٹڈ ٹائم, اس کو یوم کہتے ہیں. یوم سے مراد خالی طلوع اور غروب آفتاب والا 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے, قرآن کہتا ہے طویل مدت کے عرصے کو بھی یوم کہتے ہیں, حتیٰ کہ 50,000 سال کا جو عرصہ ہوگا قیامت کا اس کو بھی یوم کہا جائے گا, ہوں گے 50,000 سال مگر کہلائے گا یوم. اور یہ اس کی قدرتوں میں سے ہے کہ وہ کسی کے لیے تو 50,000 سال کی مدت ہوگی ایک یوم, یوم مینز ون پیریڈ, 50,000 سال ہوں گے اور جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے اور زندگی اس کی نظر کر دینے والے اس کے اولیاء صلحاء مقربین اور انبیاء جو وہ ہوں گے جن پر اس کی نظر عنایت ہوگی, تو بعضوں کے لیے وہی پیریڈ 50,000 سال تک پھیلا ہوگا اور بعضوں کے لیے وہ پیریڈ نماز عصر کی 4 رکعتوں کے برابر سکڑ جائے گا, اور بعضوں کے لیے ایک لمحے میں قرآن کہتا ہے آنکھ جھپکنے میں سکڑ جائے گا اور دیدار الہی سے سرشار ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ مولا ابھی تو تیرے دیدار کی ایک لمحے کی خرابی نہیں ہوئی اور تیرے 50,000 سال ختم ہو گئے. تو یہ فرم کیس ٹو کیس احوال بدلتے ہیں مگر ہم نے تو انہیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں. اب اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے 50,000 سال کسی کے لیے تھوڑا دن, تو سائنس تو ہر چیز کو سمجھائے جا رہی ہے. جب چاند کے لیے تبخیر پر گئے تھے تو آپ نے اگر اسٹڈی کیا ہو اپالو کا سفر تو بیان کرتے ہیں کہ سفر کے دوران ایک دن میں غالباً 20 مرتبہ یا 18 مرتبہ سورج کے طلوع و غروب کو نوٹ کیا انہوں نے, تو ایک دن میں 18 دن سما گئے. تو جو ایک دن کو 18 دنوں میں پھیلا دیتا ہے یا 18 دنوں کو ایک دن میں پھیلا دیتا ہے وہ کبھی ایک دن کو 50,000 سال کا کرتا ہے, کبھی ایک لمحے کا بنا دیتا ہے. مجھ سے میں یونیورسٹی آف میری لینڈ میں, بڑی دلچسپ بات, امریکہ یونیورسٹی آف میری لینڈ میں لیکچر دے رہا تھا تو ایک غیر مسلم کوئی کرسچن ہوگا غالباً کوئی سائنٹسٹ اسٹوڈنٹ تھا پی ایچ ڈی کا, وہ اٹھا اس نے ایک سوال کیا, اس نے کہا کہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ امکان ہے اس بات کا کہ آخری حد جو انسان کے سفر کی تیزی کی ہوگی شاید وہ اس مقام تک پہنچے کہ وہ انسان روشنی کے برابر سفر کرنے لگے. سائنس اس سمت جا رہی ہے. تو مجھ سے اس نے سوال کیا کہ قرآن اور اسلام آیا اگر یہ ممکن ہو جائے تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, کیا یہ پاسبل ہوگا یا نہیں ہوگا کہ انسان روشنی کے برابر سفر کرنے لگے. میں نے اسے کہا معلوم نہیں کہ سائنس اس تک پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے مگر قرآن اسے ممکن مانتا ہے اور اسلام اسے ممکن مانتا ہے. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا اس طرح کہ ہمارے پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام علوم اور معارف کا معیار ہیں اور ان کا سفر معراج انسانی کائنات کے سارے سفروں کی تیزی رفتار کا معیار ہے. قرآن نے تو اس کے سفر کو بیان کیا, لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, رات کے تھوڑے سے حصے میں مکان و لا مکان کا سفر کیا. مگر حدیث کہتی ہے کہ جس سواری پہ سفر کیا اس کا نام براق تھا. اس کا نام براق, برق کی جمع ہے. برق کہتے ہیں بجلی کو, ان ادر وے روشنی کو. برق کہتے ہیں روشنی کو, براق کہتے ہیں روشنیاں. تو لفظ برق اور براق استعمال کرنے کی پہلی حکمت تو یہ تھی کہ انسانی سفر کی آخری حد روشنی کی رفتار ہو سکتی. انسان کی سفر کی رفتار کی آخری حد